بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العراف آیت نمبر 130 سے 144 تک. بات وہی چل رہی ہے جو پہلے تھی, کنٹینیویشن ہے اس کی. اور ہم پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, فرعون کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد ان کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ, اور پل بھر میں وہ جادوگر جو پہلے فرعون کے تھے اب وہ اللہ والے بن گئے. انہوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن اللہ کے کلمے سے وہ باز نہیں آئے. انہوں نے اذیت برداشت کر لی, ہاتھ پیر کٹوا لیے, سولی پہ چڑھنا قبول کر لیا لیکن اللہ کے کلمے کو چھوڑنا قبول نہیں کیا. اس کے بعد فرعون نے پھر وہی سزائیں بنی اسرائیل کو دینا شروع کر دی جو کہ وہ پہلے دیا کرتا تھا, یعنی ان کے نیو بورن بیبیز کو, بوائز کو ذبح کر دینا اور گرلز کو چھوڑ دینا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں ظلم نہیں برداشت کرتا, ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, ظلم قیامت کے دن بھی اندھیرے بن جائے گا. تو چاہے کوئی بھی قوم ہے نا, کہا جاتا ہے کہ کوئی قوم کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے ظلم کسی جگہ پہ کرنا شروع کر دیا نا, اللہ کا کوڑا ضرور برستا ہے. یہاں پہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آلِ فرعون کو, کس چیز سے؟ بِالسِّنِينَ, سالوں کے ساتھ. سالوں کے ساتھ یعنی کون سے؟ سختی کے سالوں کے ساتھ, کیونکہ قحط آ گیا تھا. وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور کمی کے ساتھ پھلوں کی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قحط تھا وہ کئی سال تک رہا تھا. قحط کوئی ایک دو چار دن کا نہیں تھا, کئی سالوں, سنین کا تھا نا, تو کئی سال تک وہ قحط میں رہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں فوری نہیں پکڑ لیتا. ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی سنت, ہماری طرح یہ طریقے نہیں ہیں کہ ہم تو چاہتے نا بس ادھر کام ہوا, کسی نے کیا تو ادھر بس ہم نے اس کا کام ہی تمام کر دیا, دو چار لگائیں اور ادھر بٹھا دیا, جیسے ہم بچوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ تدریج. اللہ تعالیٰ فوری طور پہ عذاب نہیں دیتا, بلکہ بڑے عذاب سے بھی پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون, شاید کے لیے لوگ سبق لے لیں, شاید یہ لوگ جاگ جائیں, شاید ان کو سمجھ آ جائے. تو اب سمجھ آ رہی ہے, آیت میں یہ بات موجود ہے کہ انسان پہ عذاب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے یا نقصان کیوں آتے ہیں, تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. ہو سکتا ہے آپ ہی آیت کسی کو دکھائیں تو وہ یہ کہیں, یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہ آئے, کیونکہ آج کل ہم اس قدر زیادہ, یعنی اللہ کے ہاتھ تو ہمیں نظر نہیں آتے, ہم ان چیزوں کو تو توجہ ہی نہیں دیتے, ہم ہر چیز کو یعنی یہاں پہ مٹیریل میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان اس طرح سے ہونا کہ ہر چیز نفع اور نقصان اس کی طرف سے آتا ہے اور وہ ہمارے لیے کوئی میسج ہوتا ہے. یہ بات ہم آج بھول چکے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں اگر نقسم من الثمرات ہمارے پاس ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو حکمرانوں نے صحیح طرح انتظام نہیں کیا, کہیں سے پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا, امپورٹ کرنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا وہ, ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں پھلوں کی کمی کس چیز کے اوپر اینڈ اپ کرتی ہے, یہ بتائیں. مہنگائی. جب چیز کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی ہو جاتی ہے. کیا ہمارے ہاں اس قسم کا عذاب ہے؟ مہنگائی بھی ایک عذاب ہے کہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ انسان کی ریچ سے باہر ہو جائیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو قحط بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کے کمی ہوتی گئی اور اینڈ اپ پھر بہت زیادہ قحط میں ہوئے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ انسان نصیحت پکڑ لے. روس میں ایک دفعہ قحط ہوا تھا تو وہاں پہ جو وہاں کا تھا بادشاہ خورشے, اس نے کہا تھا کہ قدرت ہمارے خلاف جا رہی ہے. قدرت کا مطلب کیا؟ نیچر. ہم یہاں پہ بھی یہ لوگ بولتے ہیں نا مدر نیچر, मदर नेचर जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना मेहरबान नहीं है, और हमने भी यही ले लिया। उसको क्या कहते हैं, कई दफ़ा वो खबरों में क्या रहते हैं कि पता नहीं कौन सी देवी, अल्लाह अकबर मुझे भूल गया, आपके क्या कुदरत की देवी या इस तरह से कुछ कहते हैं, वो इंसान के ऊपर मेहरबान नहीं हुई और यानी गर्मी बहुत पड़ जाती तो उसके ऊपर कहते हैं। वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो कहें मदर नेचर तो समझ आती बात, तुम भी उसका उर्दू तर्जुमा करके क्यों ऐसे कहने लगे। किस्मत की देवी कभी कहना शुरू हो जाते हैं कुछ, देखिए अल्फाज किस कदर बुरे हैं। कोई हिंदू को है तो बात समझ आती है, हाँ वो तो समझते हैं किस्मत की देवी होती है, दौलत की देवी, फलानी देवी, तो बाकायदा कहते हैं वो मेहरबान हो गए। अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह, सोचो क्या बोल रहे हो। ये ना हो कि ये कलिमात तुम्हें कुफर तक ले जाए। तो उसने भी मान लिया कि ये कुदरत का पीछे हाथ है, कुदरत वो यानी समझ लें कि अल्लाह की बात कर रहा है ना, जाहिर है उनका ईमान तो है नहीं, तो जिसको आंखों से नहीं देखा होता तो ये कह देते हैं कि वो पीछे से कोई कुव्वत है जो इसके पीछे है। इसी बात को मान लेना ईमान है और इसी बात को छोड़ देना क्या है। यही कि इनको जितना भी समझा लें, अल्लाह ताला इनके ऊपर कहत भेज रहे हैं, बारिश का फुकदान हो रहा है, पैदावार कम हो रही है, कहत बढ़ गया, कई साल तक ऐसे हो रहा है, किस लिए? आपके सामने अगर किसी कंट्री में ऐसा हो रहा हो, कभी आपने किसी तबसरे में सुना लाला हम यद करूँ, शायद कि ये नसीहत पढ़ रहे हैं, शायद ये सबक हासिल कर लें, तो लोगों को इस तरफ बताया जा रहा हो, बुलाया जा रहा हो, कभी आपने देखा होगा? नहीं। ले दे के हर तबसरा यही कह रहा होगा कि वो ये हो गया वो हो गया। आपने इसी सूरत में पहले पढ़ा ना आयत नंबर 94 ये गुजरी है कि अल्लाह ताला तकलीफ़ें बासा दर्रा क्यों भेजता है, ताकि लोग दर्राउन गिड़गड़ाएँ आजी करें। इस तरफ को हम आते नहीं। आज भी जो हमारी कराची में हालात हुए हैं, पानी की कमी, लोग बेचारे मर रहे हैं, कुछ है, अल्लाह ताला कोई मैसेज दे रहे हैं। याद रखिए अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम नसीहत पकड़ें, हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। फ़ाइदा जाअतहुमुल हसनतु, बस फिर जब आई उनके पास भलाई, जब अगर बीच में कोई खुशहाली आ जाती थी, कोई अच्छे दिन आ जाते थे, तो क्या होता था, क़ालू लना हादही, तो कहते थे हमारे लिए है ही, यानी हम तो जैसे हम कहते ना आई डिज़र्व इट, तो वो भी कहते थे कि हाँ हमारे लिए तो होना ही चाहिए ना, आखिर हम तो मिसरी लोग हैं, हम मतलब कितने बड़े वो अपने आप को समझते थे, तो हमें तो ये मिलना ही चाहिए। नहीं, बजाय इसके कि अपनी कोई गलती ही उनको नज़र आती, अगर अल्लाह ने कोई रिलीफ दे ही दी है तो ये सोचते हैं कि हम ही इस काबिल हैं। वह इन तुसे बहुम सैयातुन, और जब कोई बुराई पहुंचती उनको, बुराई मिलती, तो क्या करते थे, होना क्या चाहिए और वो क्या करते थे? होना तो ये चाहिए कि इंसान उस वक़्त देखे कि अल्लाह ताला मुझे इससे क्या सिखाना चाह रहे हैं, मेरा क्या फॉल्ट है, क्या गलतियां हैं मेरी, मैं उनको तलाश करूं। तो वो उन्होंने क्या करा, या तैयारू भी मूसा व ममाहो, बदफाली ली मूसा अलैहिस्सलाम से और जो आपके साथ थे, यानी ये सारे लोग हैं मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, कौन थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, बनी इसराइल, यानी यही है हमारे लिए फाले बद, यही है हमारे लिए बदशगुनी, इनकी वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है, इन मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे तो फिर तो हम अच्छे भले रह रहे थे। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा ही था, पहले तो नहीं थे उनके ऊपर ऐसे कहत आ रहे, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मैसेज दिया, इन्होंने नहीं माना और इन्होंने उल्टा जैसे उनको लटका दिया सूली पे जादूगरों को, और दोबारा ये सजा ज़ालिमाना शुरू कर दी, तो अब इनके आमाल की वजह से इनके ऊपर मुसीबत आई ना, उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और उनको। तो एक तो हमें इसके अंदर ये बात पता चलती है कि जब मुसीबत आए, जब हम देखें हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आसानियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, हमेशा सोचें मेरा क्या कसूर है। अक्सर होता ये है कि हमारे पर अच्छा ज़माना आता है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ तो मैं तो ठीक ही हूँ ना, मैं तो इस लायक ही हूँ, मुझे तो मिलना ही चाहिए था, بجائے شکر گزاری کرنے کے نا. اور جب برا وقت آتا ہے تو اپنی غلطیوں اور قصوروں کو دوسروں میں دیکھتے ہیں, الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں, کسی کو اسکیپ گوٹ بنا لیتے ہیں, کسی پہ الزام لگانا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم آج انڈیویجولس کا بھی یہ حال ہے, اجتماعی طور پہ بھی یہی حال ہے. اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تب بھی ہمارے پر کوئی مشکل آئے ہم کہتے ہیں اس کا قصور, اس کا قصور, لانے تم نہیں ٹائم پہ آئی, بچوں تم نہیں جلدی تیار ہوئے, ہاں تمہارے نے تم نے یہ کر لیا. یعنی ہم کہیں نہ کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اپنی غلطی ہم کبھی نہیں دیکھتے. اسی طرح اجتماعی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے, اب ہونا کیا چاہیے, جتنی ذلت, جتنی پسپائی, جتنا ہمارے پر اس وقت زوال آیا ہوا ہے, اس کے اندر ہمیں سچے دل کے ساتھ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری کہاں غلطیاں اور ہم اپنی اصلاح کریں. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا قوم فرعون کے ساتھ, لیکن ہوا کیا, ہم نے اپنے اوپر جو مشکلیں ہیں نا ان کا قصوروار دوسروں کو گردان کے اور خود سوچ لیا کہ بس اب ٹھیک ہے, اب ہم آرام سے بیٹھے ہیں, کیونکہ قصور ان کا اور اس کا اور اس کا. کچھ کچھ لوگوں کے ہم نے ٹپیکل کچھ ملکوں کو کچھ لوگوں کو سمجھا ہوا ہے, بس ہر جو ہماری مشکل ہے نا اس کے ذمہ دار یہی ہیں. اگر ہمارے ملک میں مہنگائی ہو رہی تو یہ ملک ذمہ دار ہے, اگر ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کوئی فساد, کوئی دہشت گردی, کوئی کچھ, یہ فلاں ملک اس کے اندر ہے. دیکھیں اللہ کی طرف سے مصیبتیں, ذلت, طرح طرح کی آفتیں جو آ رہی ہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے, اللہ کی کوئی رحمت تو ہے نہیں, یہ نہ کہیں کہ بھائی اللہ کی رحمت ٹپک رہی ہے ان سے. تو اس میں بلیم گیم کی بجائے کبھی یہود پہ, کبھی نصارہ پہ, کبھی فلاں پہ, کبھی اس پہ, کبھی ہندو پہ, اس پہ الزام لگانے کی بجائے اور خود اپنے آپ کو بس پارسا سمجھ کے بیٹھنے کی بجائے, یہ دیکھیں ہم کہاں اپنی اصلاح کریں. خود سوچ لیں اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ایک کن کہنا ہے, کو تمہارے کوئی دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو. ہم کیا سوچتے ہیں یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ جو چاہیں کریں, کوئی خدا کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو دشمن جو مرضی ہمارے ساتھ کر رہا ہے, دشمن کے حوالے کر دیا ہمیں. تو اس وقت ضرورت کیا ہے کہ اس سپر پاور کو, اللہ کی ذات کو ساتھ لیا جائے, اس کو راضی کیا جائے. تو ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, اپنی غلطیوں کو دوسروں میں تلاش نہ کریں, اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تو بیٹھ کے سوچیں, یا کسی کوئی اگر ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بتا دے کہ جو یہ آپ کی غلطی تھی تو اس کو مان جائیں, اپنی اصلاح کریں, نہ کہ شگون لینے لگے انسان یا دوسروں پہ الزام دینے لگے. اور یہاں پہ شگون کی بھی جو بات بدفعلی کی آ رہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو شگون لینا ہے نا یہ شرک ہے, چاہے آپ اچھا شگون لیں چاہے برا لیں. دیکھیں کسی کو سمجھنا, جیسے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ شگون لیے جاتے ہیں کہ مثلاً کالی بلی راستہ کاٹ گئی, ٹیوزڈے کو جو کام ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا, بدھ ہر کام شدھ, محرم یا سفر میں اگر کوئی کام کیا نحوست ہو جائے گی, اس میں شادی نہیں کرنی, 13 نمبر جو ہے وہ منحوس ہے اسے. یعنی یہ شرک کس طرح بنتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی پاور ہے کہ میری قسمت کو بنا سکتی ہیں یا بگاڑ سکتی ہیں. تو تمہارا فلاں نے تمہارا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا, سارا دن خراب ہو گیا, یعنی اس کے چہرے میں بھی اتنی طاقت تھی کہ آپ کا دن خراب کر دے, تو آپ نے کیا کیا, شرک کر لیا. ارے میں اپنے طور پہ نہیں یہ باتیں کہہ رہی, یہ واقعی یہ صحیح بات ہے شرک کی. اگر آپ ساری ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, کیونکہ شرک بہت ساری شیپس اینڈ فارمز میں آتا ہے. تو پھر اس طرح سے ہی مثلاً اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ پیچھے سے آواز نہ دینا کام نہیں ہوگا, کہاں سے کر دیا, پیچھے سے جس نے آواز دے دی تو اس کا مطلب آپ کے کام پہ تو قدرت اسی کو تھی نا, کتنا چارپائی پکڑ کے نہ بیٹھو, پتہ نہیں ہمارے گھر میں بھی موت نہ ہو جائے. اس کو پکڑنے سے کسی کی موت آ جائے گی, موت تو اس دن ہی لکھی ہوئی تھی جس دن ماں کے پیٹ میں تھا بچہ. یعنی ہم پھر یہ حدیثیں پڑھتے ہیں, ان کے اوپر یقین بھی کہتے ہیں ہمارا ہے, ایمان بھی ہے, تو وہ ساری حدیثیں ہم اپنے عمل سے, اپنے بول سے, اپنی بات سے ان ساری حدیثوں پہ ایمان ہم یعنی ایمان سے بے تعلق ہو جاتے ہیں, ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے جس وقت ہم یہ باتیں کہتے ہیں. کوئی کسی کی موت لا سکتا ہے یا کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ آپ خود ہی کہتے ہیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہ چارپائی پکڑ لی تو موت آ جائے گی. ہاں کوئی جس کا بچہ مر جاتا ہے وہ اس کا پرچھایا پڑ گیا تو پھر اس کا بچہ بھی نہیں بچے گا, تو اس طرح کی باتیں یہ سب شگون ہی تو ہیں. اب یہ وہ سات سہاگ نے اس کو مہندی لگائیں, اگر کوئی یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ قریب آ گئی تو اس کی پرچھائی پڑ جائے گی. وہ پرچھائی پڑ جائے گی تو یعنی اس کا بھی شوہر مر جائے گا جو اب یہ دلہن بن رہی ہے, تو موت تو پھر اسی عورت کے ہاتھ میں ہوئی. یعنی ہم دیکھیں کتنی جہالت کی باتیں, ایمان لا کے بھی جہالت نہیں ختم ہوئی اور بعضوں میں تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ دماغ میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں, اتنی یعنی ہمارے دماغوں کے اندر رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کو نکال ہی نہیں پاتے. کیا اتنی مشکل ہے یہ؟ اگر یہ شرک ہمارا قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ نقصان اٹھاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے یاد رکھیں, شگون نہیں لینا, کبھی بھی کسی کو نہ منحوس نہ کسی کو مبارک سمجھنا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں بہت بابرکت ہے, اس کا دیکھنا آیا یعنی اس کو میں نے دیکھا تو یہ برکت ہو گئی, اور اس کی آنے سے, اس کے قدم پڑنے سے ہو گئی. نہ کسی کے آنے سے کوئی برکتیں ہوتی ہیں, نہ کسی کے جانے سے کوئی نحوست ہوتی. اس لیے اس چیز کو ایون یہاں تک کہ دلہن جا رہی ہے تو اپنے پیچھے چاول پھینک جائے, کیوں اب اس گھر میں پیچھے کہیں رزق کی کمی نہ ہو جائے. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں نا تو ہمیں ایمان سے دور کرتی ہیں, شرک کے قریب کر دیتی ہیں. اس سے پرہیز کریں, بلکہ کوئی کہہ بھی رہا ہو اس کو بھی منع کیا کریں کہ یہ مت کرو. الا انما طائرهم عند اللہ, خبردار بے شک ان کی فال بد تو ان کے رب کے پاس ہے. یعنی رب کے پاس کیا ہے؟ یعنی اعمال نامہ, جو ان کا اعمال نامہ ہے اس کی فال بد ہے. اصل میں تو یہ ان اعمال کی نحوست ہے. تم کہہ رہے ہو کہ کسی انسان کی نحوست ہے؟ نہیں, جو نحوست پڑتی نا وہ تمہارے اپنے اعمال کی ہوتی ہے. اپنے اعمال کو درست کرو. لیکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے, وہ اس طرف کو تو آتے ہی نہیں ہے. دوسروں میں تلاش کرتے رہیں گے, اپنے اعمال کی نہیں فکر کریں گے. وقالوا, انہوں نے کہا, مہما تأتینا, جو بھی تو لے آئے گا, یعنی کچھ بھی لیا, زمین الٹی کر دے, آسمان گرا دے, جو مرضی کر دے, بھی ساتھ اس کے میں نہ آیا تن, کوئی نشانی, کوئی بھی نشانی تو لے آئے, لیتا سہارا نہ, تاکہ تو ہمیں مسحور کر دے, ہمارے اوپر جادو کر دے. بھی ہاں ساتھ اس کے, جو کوئی نشانی بھی تو مرضی لیا, جس کو کہتے ہیں نا میں نہ مانوں, میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. وما نحن لک بمؤمنین, ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں. یعنی یہ فرعونیوں نے کہا تم جو مرضی کر لو موسیٰ, جس کو ہم کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, کتنا ہی حق کو واضح کر دو, کتنا ہی روشن ہو جائے, لیکن ہم نے نہیں ماننا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب انسان ٹھان لیتا نا اندر, اگر آپ قرآن کی طرف آئیں اور آپ نا اپنے ذہن کے اندر کچھ چیزیں لے کر آئیں, دیکھیں یہ چیزیں تو میں نہیں مانوں گی, آپ نے آلریڈی سوچا ہوا ہے فلاں فلاں احکامات اللہ کے میں نے ماننا ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے میں جتنی مرضی آپ کو لاجکس دیتی رہوں, جتنی مرضی آپ کو بتاتی رہوں, یہ دیکھو اللہ کا حکم ہے, وہ آپ کے دل میں بات نہیں جائے گی. جب انسان ٹھان کے بیٹھ جائے میں نے نہیں ماننا, ڈٹائی کی انتہا ہے, تو پھر وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کو ہدایت نہیں ملتی, ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے نا, کہ انسان واقعی چاہے کہ اللہ مجھے راستہ نہیں پتا تو مجھے راستہ دکھا, یہ ہے ہدایت کی طلب. ٹھیک ہے, اب میں کہتی رہوں ہدایت کی طلب ہونی چاہیے, آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا, تو پھر کیسے ہدایت طلب کریں؟ یعنی آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے اللہ مجھے راستہ نہیں آتا, اللہ مجھے نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ میں نہیں جانتی کدھر جانا ہے، اللہ تو مجھے راہ دکھا دے. میں تو بالکل بے علم ہوں، اندھی ہوں، میں نہیں جانتی. جیسے ایک انسان ایک اندھے کو راستے کی کہ وہ صحیح راستے پہ جائے اس کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور وہ کتنا اس کا محتاج ہوتا ہے. اس طرح اپنی محتاجی شو کرنی ہے اللہ کو کہ میں محتاج ہوں کہ تو مجھے راستہ دکھائے، میں تو اندھی ہوں، مجھے تھوڑی پتہ ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں سب کچھ ہی ہمیں پتہ ہے، قرآن تو پڑھنے ہم ویسے آ گئے ہیں کہ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ہم خود ہی اتنے عقل مند ہیں، ہمیں تو سارا زندگی گزارنے کا پتہ ہے، ہمیں قرآن اب بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی، تب نہیں ہدایت ملنی. یاد رکھیں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، جو دلو بھی ہی کثیرم والی بات ہے نا، اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن کی مجلسوں میں، اس کے بعد اٹھتے ہیں تو ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آئے تھے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے. انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ میرے رب مجھے راہ دکھا دے، مجھے انگلی پکڑ کے چلا دے. میرے رب تو جانتا ہے، میں تھوڑی جانتی ہوں. انہوں نے اپنی عقل کو سبمٹ ہی نہیں کیا، اپنی عقل کو ہی نہیں جھکایا کہ میری عقل کیا چیز ہے، میرا رب مجھے بتائے گا. وہ اس نیت کے ساتھ نہیں آئے. تو یاد رکھیں، یہ نیت پہلے کریں. قرآن سے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، آپ یہ نیت کریں. جب آپ کلاس میں آتی ہیں یہ سوچ کے آئیں، میرے رب نے آج مجھے راستہ دکھانا ہے، میں زندگی کے ان راستوں پہ کیسے چلوں، زندگی کیسے گزاروں، رب نے مجھے بتانا ہے، میں وہ سیکھنے جا رہی ہوں. یہ ہے ہدایت بس. یہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اس طرح سے چلا دے کہ آخرت میں جا کے ہمیں جنت مل جائے، یہ ہدایت ہے بس، سمپل ایز دیٹ. ہم ہدایت ہدایت کہتے رہیں، واٹ از ہدایت؟ کس چیز کی ہدایت چاہیے؟ کچھ نہیں پتہ. تو بس طلب طلب، رٹے رٹائے الفاظ کو نہیں سوچیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں. تو جب آئیں کلاس میں یہ سوچ کے آئیں، اپنی عقل سمجھ اور اپنی انٹلیکٹس کو ایک طرف رکھ کے آئیں کہ میں تو بڑی خود اتنی وہ ہوں، مجھے تو خود اتنی باتیں پتہ ہیں، اب میں اپنی پہلے عقل کے اوپر پرکھوں گی، پہلے مجھے کچھ صحیح اپیل کرے گی چیز تو پھر میں لوں گی. وہ نہ پھر نہ ملی ہدایت آپ کو. تو اس کے لیے فقیر بن کے آئیں، محتاج بن کے آئے، مجھے چاہیے، مجھے دکھا رہا، اللہ اندھی ہوں، مجھے دکھا دے راستہ، یہ چاہیے، یہ تڑپ چاہیے بس. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، ان کے اندر تو طلب ہی نہیں تھی، تڑپ ہی نہیں تھی، وہ تو اس معاملے کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، ان کو نہیں تلاش تھی ہدایت کی، اسی لیے وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لے، ہم نے نہیں ہم ماننا. ان کو کیا چاہیے، وہ تو خود اتنے مغرور تھے، اتنے تکبر تھا کہ ہمارے کو تو خود ہی اتنا پتہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کس چیز کی ضرورت. جب انسان یہ سمجھ لے میں تو بالکل ہی ٹھیک چل رہی ہوں. دیکھیں ایک آنکھوں والا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو سارا آلریڈی نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں آپ کی ضرورت. اس کی اپروچ میں اور ایک اندھے کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے نا. اندھا تو آپ سے لجاجت بھی کرے گا، آپ کی منتیں بھی کرے گا، دیکھیں جی میرے ساتھ چلیں، آپ مجھے دکھائیں گے نہیں، مجھے کہاں پتہ ہے، کہیں نہ یہ نہ ہو کہ میں ٹھوکر کھا لوں نا. اندھا تو ایسے کرے گا، جو آنکھیں والا ہے وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا میری اپنی آنکھیں ہیں، مجھے کیا تمہاری ضرورت ہے. یہی ان کا حال تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے. تو وہ جو انسان اپنے اوپر خود ہی پہلے سے مطمئن ہے، اپنی پسند کے دین پہ ہی اس نے چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو مرضی فیصلے ان کو دکھا دے، نشانیاں دکھا دے، وہ نہیں مانتے. تو اس کا مطلب نشانیاں آلویز کام نہیں آتی. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والے سائنس ہر ایک کو فائدہ دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں فائدہ دیتے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سائنس ہو. آیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آیت کیا ہوتی ہے، سائنس. کیا تو کوئی بھی سائنس ہو، فائدہ انہی کو دیں گے جن میں خود سے طلب ہوگی، جو تلاش میں ہوں گے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان، تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان. طوفان کون سا، یعنی ایسا ہی کہ بارش کا طوفان ایسا ان کے اوپر آیا، اتنا زبردست طوفان آیا کہ ان کی زمینیں، باغ، پیداوار سب متاثر ہو گئی، ہر جگہ تو پانی آ گیا، یعنی فلڈنگ جس کو کہیں گے، فلڈنگ ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے نا فصلوں کے لیے بھی یہ کتنے طوفان جو ہوتے ہیں فصلوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں نا. اچھا جب طوفان آیا تو انہوں نے کیا کیا، یہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں کیونکہ ہر طرف جو پانی ہو گیا ہوا تھا، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ، نہ لیٹ، گھروں کے اندر آ گیا تھا۔ اور عجیب بات کیا تھی، جو بنی اسرائیل تھے ان کے مکان اور ان کے زمینیں اور سب، ان میں نہیں پانی آیا۔ وہ بالکل ٹھیک رہے، ہو سکتا ہے نا جیسے ہم کہیں کہ ایسی جگہ پہ ان کے گھر ہوں گے، ظاہر انہوں نے ساتھ ہی تو نہیں ان کے گھر بنائے ہوئے تھے نا، ان کو تو یہ غلام اور اس طرح سمجھتے تھے، ان کے تو الگ سے ایک ایریا، جیسے ہوتا ہے نا کئی پوش ایریاز ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے رہنے والے، اور کئی ہوتے ہیں جہاں پہ بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ جو غریبوں کی بستی تھی بنی اسرائیل کی، اس میں سب چیز ٹھیک رہی، کوئی طوفان کا پانی نہیں کھڑا ہوا، اور ان کے سب جگہ پانی پانی تھا۔ وہ گھبرا گئے، موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم بڑے اچھے بن جائیں گے، ہم ایسے ہوں گے، آگے آ رہا ہے کہ کیا کریں گے ہم۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ اب کہنے لگے دیکھو یہ کوئی طوفان وغیرہ تھوڑی کوئی عذاب تھا، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، دیکھو ہماری کھیتیاں کتنی اچھی ہو گئیں، ہماری پیداوار کتنی اچھی ہو گئی، اس میں موسیٰ کا تھوڑی کوئی ہاتھ تھا۔ سارے عہد توڑ دیے کہ ہم ایمان لائیں گے یا بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، یہ عہد توڑ دیا، پہلے عہد کیا تھا۔ اچھا پھر ایک مہینہ عافیت سے گزر گیا۔ اب یہ ساری بات آپ سمجھ لیں گی نا تو آپ کو ساری ہی آیتیں اگلی ساری سمجھ آ جائیں گی۔ تو اب جب امن عافیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ ابھی بھی یہ ہوش میں آ جائیں، ابھی بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں، مگر یہ ہوش میں نہیں آئے۔ اب دوسرا عذاب آ گیا، اور وہ کیا تھا، ٹڈیوں کا۔ ٹڈیاں اتنی ہو گئیں، انہوں نے ان کے کھیت بھی کھا لیے، باغ بھی کھا لیے۔ یہ پہلے کہہ رہے تھے نا ہمارے کھیت تو ہرے بھرے ہو گئے، تو ہرے بھرے وہ باغوں کے اوپر، آپ کو پتہ ہے ٹڈی دل آتا ہے نا، ایک وہ دکھاتے بھی ہیں کئی دفعہ ہمارے ملک میں کہ وہ اس نے کراپس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، خاص قسم کا وہ ہوتا ہے جانور۔ تو اور ٹڈی بھی ہوتی ہے جس کو، جو کپڑوں وغیرہ کو بھی کھا جاتی ہے اور سب۔ تو اس عذاب کا بھی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک معجزہ ہی تھا نا، کہ صرف ان کے اوپر آیا تھا۔ ان کی قوم کا نام کیا تھا، فرعون کی قوم کا نام قبطی، قاف ب تو، اس سے قبطی۔ تو قبطیوں کے باغوں اور کھیتوں میں آیا، ان کے گھروں میں آیا، لیکن بنی اسرائیل کے مکان اور زمینیں سب محفوظ رہے۔ اب پھر یہ چلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے تو انتظام کر کے، اللہ سے دعا کر یہ عذاب ہٹ جائے، تو ہم بالکل وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، عذاب ہٹ گیا۔ ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو ابھی بھی اتنا غلہ پڑا ہوا ہے، ہم سال بھر کھا سکتے ہیں، اور یہ جو کراپس ہیں، یہ جو رئی صحیح تھی وہ بھی انہوں نے کاٹ لی، تو اب کیا مشکل ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہم نے تو اب کراپ کاٹ کے اپنے گھر میں رکھ لیے۔ ایک مہینہ اللہ نے پھر مہلت دی، انہوں نے نہ ایمان لے کر آئے نہ بنی اسرائیل کو ساتھ دی، اللہ نے پھر بھی ایک مہینہ مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب آیا، کمل کا، الکملا، جوؤں کا، سسریوں کا، بالوں میں جوئیں پڑ گئیں، کپڑوں میں پڑ گئیں۔ اور کمل نا اس کے لیے بھی، گھن کے کیڑے کے لیے بھی آتا ہے، گھن کا کیڑا کو پتا نا، گلے میں اگر لگ جائے تو سارا گلے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دونوں قسم کے کیڑے ہوں، جوئیں بھی ہوں اور گھن بھی لگ گیا ہو۔ تو گلے میں جو انہوں نے بڑی اپنے طور پہ کراپس کاٹ کے تو گھر میں رکھ لی تھی، انہوں نے کہا کہ اب کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کے اندر کیڑا لگ گیا، اور اپنے اوپر بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی، سارے جسم پہ بھی جوئیں ہی جوئیں ہو گئی۔ اب کیا تھا، اپنا بھی حال برا اور غلے کا حال کیا تھا، کہ اگر مثلا 10 کلو کا گیہوں ہے تو پیسنے کے بعد نکالتے تھے تو 3 کلو رہ جاتا تھا، یعنی اتنا زیادہ وہ گن کا کیڑا کھانا شروع ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے جوؤں نے تو ان کے یہ حال کر دیتے، بال بھی، پلکیں بھی، بویں بھی کھا لی تھی، اتنا کاٹا ہوا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے کو یہ بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، مگر یہ بھی اللہ کی فوجیں ہیں، اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ اتنا سا کیڑا بھی مسلط کر دے نا، انسان کی جان مصیبت میں آ جاتی ہے. کبھی دیکھیں کسی کو جوں پڑ گئی ہو تو اس کے لیے کتنا ایک یعنی تکلیف دہ ہے چیز, حالانکہ وہ تو تھوڑی سی جوئیں ہوتی ہیں. ان کے تو حال یہ تھا, ہر طرف جوئیں ہر طرف جوئیں. آخر بلبلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب کی دفعہ ہم وعدے سے نہیں پھریں گے, آپ دعا کر دیں بس, اللہ سے کہیں گے عذاب ٹال دیں. مگر جس نے ہلاک ہونا ہونا وہ کہاں عہد پورا کرتے ہیں. پھر عافیت مل گئی, سب کچھ بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نہیں عذاب بھیجا, پھر بھی ایک مہینے کی مہلت ان کو ملی آرام کے ساتھ, ان کو ٹائم ملا کہ یہ بالکل مہلت میں کچھ سوچیں, کچھ سوچ سکتا ہے کچھ ڈیسائیڈ کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. یعنی جب بھی وعدہ پورا ہوتا تھا جو یعنی جب عذاب ٹل جاتا تھا تو اس کے بعد ہی فوراً پھر جاتے تھے اور اب یعنی اپنے جو عہد تھا ان سے. تو اب کیا ہوا, چوتھا عذاب آیا, الدفدع, دفدع کا یعنی کیا, مینڈک, مینڈکوں کا عذاب آیا. اتنے مینڈک گھروں میں پیدا ہو گئے, جہاں بیٹھتے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا. لیٹنے کے لیے بستر پہ جاتے تو وہاں پہ ساری طرف مینڈک ہی مینڈک, سارا جسم مینڈکوں کے اندر دب جاتا تھا. کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا, پکتی بھی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں آٹے میں ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے تھے. استغفر اللہ ربی, یہ سن کے بھی کچھ ہوتا ہے کہ اللہ یہ تیری فوجیں ہیں جس کے اوپر چاہے تو مسلط کر دے. اللہ تعالیٰ اس وقت کر سکتا تھا, کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کر سکتا ہے. یہ جو آج دنیا میں آپ بیلنس دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ یعنی مینڈک ہیں تو وہ اپنی تعداد میں اتنے ہی ہیں, آپ کے گھروں میں نہیں پھر رہے, یا جوئیں ہیں وہ اتنی ہیں جتنی اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف جوں ہی جوں ہو جائے یا ٹڈیاں, یا جو بیلنس ہے نا دنیا میں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز کی تعداد بڑھا دے تو ہماری زندگی یہاں پہ اجیرن ہو جائے اس زمین پہ. تو ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب آ جاتا تھا, تو ہر چیز میں مینڈک بھر گئے. آج ہی جا کے رونے لگے, پہلے سے بھی زیادہ پکے عہد کر لیے, بس اب کی دفعہ نہیں ہم توڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی, پھر عذاب ٹل گیا. لیکن دیکھو یہ کیسے بدبخت تھے, ان کو پھر بھی ہوش نہیں آیا. اس عذاب سے نجات پا کے پھر اسی پہ ہٹ دھرمی پہ جم گئے, کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا, موسیٰ تو جادوگر ہے, یہ سارے اس کے جادو کے کھیل ہیں, یہ کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مہلت دی, اس مہلت سے بھی کوئی کام فائدہ نہیں ہوا. تو اب کیا ہوا, دم, خون کا عذاب آیا, خون کا. یہ حال تھا, ہر کھانے پینے کی چیز خون بن جاتی تھی, کنویں حوض جہاں کہیں پانی نکالتے تھے نا وہ خون بن جاتا تھا, کھانا پکانے کے لیے رکھتے تھے وہ خون بن جاتا تھا. اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اس عذاب سے بھی بنی اسرائیل محفوظ تھے. وہ قوم فرعون جو تھی نا وہ پانی بنی اسرائیل کے گھروں سے منگوانے لگی کہ ان کے گھر میں پانی ہے, یہاں پہ ہمارے گھروں میں تو سارا پانی خون بن گیا. لیکن جب قوم فرعون کے ہاتھوں میں وہ پانی آتا تو پھر سے خون بن جاتا. ایک ہی دسترخوان پہ اگر بیٹھ کے کوئی قبطی اور کوئی بنی اسرائیلی کھانا کھاتا تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پہ ٹھیک رہتا, کھانا ہوتا. جو لقمہ قبطی اٹھاتا تھا یا جو پانی کا گھونٹ قبطی پیتا تھا منہ میں جاتے خون بن جاتا تھا. استغفر اللہ, اسی لیے ان کو ریتس کہا گیا کہ گھن والے عذاب. ریتس میں گندگی بھی ہوتی ہے نا, اور کپ کپاہٹ بھی انسان کو کپ کپی سی آ جاتی ہے اس طرح کے عذابوں کا سوچ کے بھی. اور یہ عذاب کیسے ہوتے تھے, ایک سیٹرڈے کو شروع ہوتے تھے اگلے سیٹرڈے تک رہتے تھے, 7 ڈیز تک. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ٹلتے تھے, پھر 1 منتھ تک کچھ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو تو یہاں پہ یہی بتایا گیا. اب یہ سارے عذابوں کو آپ سمجھ آ گئی نا, طوفان والجراد والقمل والضفادیع والدمع آیات مفصلات. یہ آیتیں تھیں وقفے وقفے سے یا کھلی, دونوں معنی. یعنی یہ اتنے کلیئر سائنس تھے, اتنے اوپن یہ تھیں نشانیاں کہ کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ عذاب ہے ہمارے لیے, لیکن ان کو پھر بھی نہیں ہدایت میں. اور دوسرا مفصل کا مطلب کیا, وقفے وقفے سے, یعنی یہ ایک دم نہیں ساری آ گئی, ڈسٹینس تھا ان میں. آپ سوچیں جہاں پہ خون ہو پانی میں, اس میں کتنی سڑاند ہوتی ہوگی نا. ویسے خون ہو مطلب تھوڑا سا بھی, کتنی ایک اس کی سمیل ہوتی ہے. اور کہاں یہ کہ ہر چیز ہی خون بن جائے, ہر کھانا, ہر لکوڈ. اللہ معاف کرے, اللہ ہر قسم کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم قوم تھی. یہ ان کا تکبر ہی تو تھا کہ مان کے نہیں دیا, ہم نے نہیں ماننا.